آگے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں ایک سٹوری، وہ سٹوری کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حشر کے میدان سے اب اللہ تعالیٰ واپس لے گئے وہ جو شروعات جہاں سے ہوئی تھی. یاد رکھو اگر اس انجام کو نہیں پہنچنا چاہتے نا، یہ جو انجام 49 آیت میں دیکھا ہے، تو پھر یہ ایک بات یاد رکھنا. کون سی بات ہے وہ؟ جو ہمیں 7 دفعہ قرآن میں یہ قصہ آیا ہے، لیکن سبحان اللہ ہر دفعہ اللہ تعالیٰ ایک الگ بات سکھا رہے ہیں. قصہ تو وہی ہے مگر ڈفرینٹ اینگل سے بتایا جاتا ہے کہ کیسے اب اس سے سبق آپ نے لینا. ہر دفعہ سبق ڈفرینٹ ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یہ آپ نے بہت دفعہ پہلے پڑھ چکے ہیں، ابھی پچھلی سورت میں بھی پڑھا تھا آپ نے. جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا. یہ کہانی ہم نے بہت دفعہ دیکھی ہے. اب یہاں پہ کہنے کا کیا، اب دوبارہ لانے کا مقصد ہے کیوں نہیں اس نے سجدہ کیا؟ تکبر، اس کا غرور. اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہل مکہ جو ہے، قریش جو ہے، وہ اب ان کے سامنے کہف والوں کا بھی قصہ آ گیا، ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بیان بھی کر دیا، پھر بھی ان کا تکبر اتنا ہے کہ وہ انکار کر رہے ہیں. تم سے پہلے ابلیس نے بھی انکار کیا تھا. اگر تم اس انجام کو نہیں پہنچنا چاہتے تو ابلیسی رویہ چھوڑ دو، تکبر چھوڑ دو. اور ایک سجدے کے انکار نے اس کو ملعون بنا دیا، ایک سجدے کے، ایک اللہ کی نافرمانی کی. اور تم اللہ کا انکار کر کے سوچتے ہو کہ تم بچ جاؤ گے. اور جو مسلمان ہیں جو اکثر سجدوں کے انکاری ہیں، جو سجدے نماز کو کچھ نہیں سمجھتے، تو وہ بھی سوچ لے ایک سجدے کے انکار نے اس کو کدھر پہنچایا. اور میں ساری زندگی نہ سجدے کروں تو میں سیف ہوں. کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا. یہاں پہ بات بتائی گئی کہ وہ با اختیار مخلوق تھا، فرشتوں کی طرح نہیں تھا. فرشتے تو کوئی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے نا. جنوں کو اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف چوائس دی ہے کہ وہ اپنی چاہیں تو بھلائی کا راستہ اختیار کریں، چاہیں تو برائی کا. تو اس لیے اس کے اندر یہ ایبلٹی تھی. لیکن ایک اور بات جو یہاں پہ پتہ چلتی ہے وہ ہے جن. جن کا مطلب جو ہوتا ہے نا چھپا ہوا، جنین. اسی لیے کہتے ہیں یہ جو فیٹس ایمبریو یا اس کو جنین کہتے ہیں، یہ بھی ماں کے پیٹ میں چھپا ہوا ہوتا ہے کیا. تو جن کو جن بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ دیکھو آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے، آنکھوں سے چھپا ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں اس میں دوسرا معنی جو ہے وہ کیا ہے کہ کان امین الجن، وہ جنوں میں سے تھا. یعنی وہ اس اندر چھپا ہوا تھا، اس کے کیا تھا، کیا چھپا ہوا تھا؟ وہ تکبر، وہ اپنی بڑائی، وہ یہ چیز اندر چھپی ہوئی تھی جس کو اللہ نے ظاہر کر دیا. یاد رکھیں انسان اس زندگی میں اگر کوئی لبادے اوڑھ کے زندہ رہتا ہے نا کہ میں بڑی نیک ہوں، میں بڑی یہ، بڑی عبادت گزار، لیکن اندر اگر کوئی تکبر، کوئی حسد، کوئی ایسی باتیں چھپی ہوئی ہیں، ایک دن اللہ تعالیٰ یہ کھوٹ نکال کے سب کے سامنے لے آتا ہے. وہ چھپا نہیں رہتا، حقیقت اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. کانا من الجن، وہ جن میں سے تھا، اس نے چھپایا ہوا تھا، اندر چھپا ہوا تھا، وہ چھپے ہوئے کو اللہ نے ظاہر کر دیا، ایکسپوز ہو گیا وہ سب کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ لیا اور اس کی حقیقت سب کے سامنے کھول دی. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے ٹیسٹ لیتا ہے اس زندگی میں، اور جو ہماری حقیقتیں ہوتی ہیں نا کھل جاتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے کتنا ایمان اور کتنی نیکی ہے اس میں. ہاں جی، جب ٹیسٹ آتا ہے تو. باقی دنوں تو ہم بھی جیسے وہ تھا کہ بھی فرشتوں کے اندر بیٹھا ہوا بڑا عبادت گزار تھا، نارمل دنوں میں تو ٹھیک ہے، بڑا اچھا چل رہا ہے. جس دن اس کے اوپر آزمائش آئی اسی دن حقیقت کھل گئی. اب دیکھیں سورہ کہف میں بالکل مڈ میں یہ بات آ رہی ہے، یہ بتایا آپ کو بالکل مڈ میں، یہ چھوٹی سی 2-3 آیتوں کے اندر یہ بات بیان کر دی گئی، فتنوں میں آزمائش ہو جائے گی تمہاری، پتا چل جائے گا کیا ہے. اس کے اوپر آزمائش آئی ہے کہ اس، یہ ایک اللہ کی طرف سے ٹیسٹ تھا. فرشتوں کو تھوڑی اللہ نے آزمانا تھا کہ تم مانتے ہو بات یا نہیں. فرشتوں نے سب نے مانے، وہ ماننا ہی ان کی ایک ان کی نیچر کے اندر، وہ انکار کر ہی نہیں سکتے. لیکن اس کا امتحان ہو گیا. اور آپ دیکھو امتحان میں فیل. ففسق امر ربہ, وہ تو اپنے رب کے حکم کی اس نے نافرمانی کر لی, نافرمان نکلا. رب کا تو حق کیا ہے کہ وہ حکم دے تو انسان کا سمعنا واطعنا, نہ ہم نے سن لیا ہم نے مان لیا. وہ جو اتنا اپنے آپ کو عبادت گزار ظاہر کرتا تھا اور عبادت میں لگا ہوا دن رات, حکم آیا اور نافرمانی کی. یہ جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں وہ حکم نہیں دیکھتے کہ حکم کیا ہے, وہ یہ دیکھتے ہیں حکم کس کا ہے, وہ حکموں کی لاجکس میں نہیں جاتے, وہ ان کی نظر اس ذات کی طرف ہوتی ہے جو حکم دینے والا. افتتخذونہ, اب اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں آپ سے, اب یہ بات بتا کے, یہ بس بریفلی اس بات کو یاد دلایا گیا آپ کو, اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا ہے اچھا یہ بتاؤ, افتتخذونہ وذریتہ اولیاء, کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو دوست بناؤ گے من دونی, مجھے چھوڑ کے, کمان تم اس کو دوست بناؤ گے, پھر بھی اس کو دوست بناؤ گے, دیکھو اس نے کیا کیا ہے, اور اس نے اتنا حسد رکھا کہ بھر اس کے بعد اس نے نہ صرف سجدے کا انکار کیا بلکہ اس نے کہا میں تو اس کی پوری نسل کو ہی نہیں چھوڑوں گا, وہ جو وہ عہد کر کے آیا ہوا وہاں سے تمہارے ساتھ دشمنی کا, وہ جو لگا ہوا ہے دن رات دشمنی میں, تم اس کو دوست بناؤ گے, تم اس کی مانو گے. ہاں ویسے تو ہم کہتے ہیں نہیں وہ تو ملعون ہے اور وہ رجیم ہے اور وہ یہ ہے اور یہ ہے, شیطان لانت زدہ اور ایسی باتیں تو بہت کرتے, لیکن پھر ہم مانتے اسی کی. سوچے نا جب جب آپ رب کی بات کا انکار کرتے ہیں تو کس کی مان رہے ہوتے ہیں, کس کی مان رہے ہوتے ہیں, جب آپ رب کو چھوڑتے ہیں تو کس کو دوست بناتے ہیں. جو اللہ کی نہیں مان رہا, جب اللہ کا حکم آئے اس کی نہیں مانتا, وہ کس کی مان رہا ہے بتائیں, اسی کی تو مان رہا ہے. ایک طرف رب کا حکم ہوتا ہے اور ایک طرف شیطان کے وسوسے اور اس کے حکم ہوتے, چوز ہم نے کرنا ہوتا ہے. جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں رب کے احکامات, ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں ماننا, تو یہ کس کا طریقہ ہے, یہ اسی کا طریقہ ہے جس نے اس وقت نہیں مانا تھا, اس کے پاس بھی رب کا حکم آیا تھا اس نے نہیں مانا, آپ اس کے طریقے پہ پھر چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم اس کو بناؤ گے اور اس کی اولاد کو, اولاد اس کی ہے, ہاں جی اس کی اولاد بھی ہے, اور اولاد صرف وہ نہیں ہے جو اس کی, ایک تو اولاد ذریت اولاد ہوتی ہے یعنی جو انسان کے ان سے پیدا ہوا وہ بھی ذریت ہے, مگر جو اس کے راستے پہ چلنے والے ہیں اس کے ایجنٹس ہیں وہ بھی اس کی ذریت ہے, وہ جو اس کے فالوور ہیں وہ بھی اس کی ذریت ہے, وہ جن کو اس نے اڈاپٹڈ بچے جو اس کے ہیں جو اس کے رستے پہ ہیں اس کے ہم خیال ہیں اس کی سوچ والے ہیں وہ اس کی ذریت ہے. مجاہد نے کہا ہے, مفسر ہیں انہوں نے فرمایا کہ ابلیس کی اولاد میں وہ ہیں ایسے ایسے یعنی شیاطین ہیں, ان کے نام بھی انہوں نے بتائے, ایک ہے جو کہ وضو میں اور غسل میں اور نماز میں وسوسہ پیدا کرتا ہے, ایک ایسا ہے جو بازاروں میں جھوٹی قسمیں کھلواتا ہے اور مال والے سے مال کی جھوٹی تعریف کراتا ہے, ایک ایسا ہے جو زنا پہ انسان کو آمادہ کرتا ہے, یعنی ڈفرینٹ ہے نا, ہر ایک کے ڈفرینٹ ڈفرینٹ کام ہیں, یہ اس کی ضروریت ہیں, یہ پھیلے ہوئے ہیں, اب انہوں نے اپنے اپنے کام کرنے ہیں, اپنے اپنے ایجنڈے پورے کرنے. ایک ہے کہ جب وہ آدمی انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور کسی کو سلام نہیں کرتا اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو وہ اس کے ساتھ گھر کی ہر چیز جو شیطان ہے اس آدمی کو گھر کی ہر چیز جو بھی ہوتی ہے چیزیں پڑی بھی اس کو ایسے دکھاتا ہے کہ بس میس ہے اور گھر میں کوئی چیز صحیح نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے, اور وہ پھر غصہ کرنے لگتا ہے وہ آدمی, اور اسی طرح بغیر بسم اللہ کیے ہوئے جو اب آدمی گھر میں انٹر ہوتا ہے یا آدمی کھانا کھاتا ہے تو اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے, ایک وہ بھی شیطان ہے, یعنی اس کی ساری اولاد ہے اس کے سارے ایجنٹس ہیں. اسی طرح ایک اور ہے جو ایسا کرتا ہے کہ جب وضو انسان کرنے لگتا ہے تو اس کو بہکاتا ہے, اس کو وسوسے ڈالتا ہے کہ وہ اپنا وضو ہی بھول جاتا ہے. جیسے ایک صحابیہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان میرے اور میری نماز اور قرآت کے درمیان دخل اندازی کرتا ہے اور نماز کو میرے اوپر مشتبہ بنا دیتا ہے، یعنی مجھے یاد ہی نہیں رہتا میں نے کتنی رکعتیں پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس شیطان کو خنزب کہتے ہیں، اور جب تم ایسا محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور بائیں طرف کو تین دفعہ تھتکار سا دو، ایسے ایسے کر کے انسان کر لے. تو یہ صحابی نے فرمایا کہ میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ نے اس کو مجھ سے دور کر دیا. یہ مسلم میں روایت ہے. اور پھر وہ بھی آپ نے مسلم کی روایت سنی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس اپنا تخت پانی پہ بچھاتا ہے، وہاں اس کے جو دستے ہیں، اس کے جو یہ جو اس کے یہ آرمی جو اس کی ہے، جو اس کی اولاد بھی ہے، اس میں اس کے ایجنٹ بھی ہیں، اور سارے وہاں پہ جمع ہوتے ہیں. تو سب سے بڑا اب یہ ابلیس جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ بھائی کون کون کیا کیا کام کر کے آیا، ان کی پوری رپورٹیں لیتا ہے، ان کی سب کرتا ہے. تو جو سب سے زیادہ فتنہ پھیلاتا ہے نا، وہ اس کو بہت اچھا لگتا ہے، فتنہ لڑائیاں کرانے والا، اور خاص طور پہ ان میں بھی وہ جو میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرائے، تو اس کو وہ بہت پسند کرتا ہے. تو اب انسانوں میں جو میاں بیوی کے درمیان لڑائیاں کرا دیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بھی تو شیطانی کام کر رہے ہیں نا، شیطان پھر ان کے تھرو آ کے کام کراتے ہیں. تو اس طرح سے یعنی ابلیسی لشکر بھی ہیں، ابلیس اکیلا تو نہیں نا پھر کام کر سکتا، پھر اس کے یہ ساری اولادیں بھی اور یہ بھی سب اس کے اس میں اس کا جو ایجنڈا ہے یا اس کا جو مشن ہے اس کے اندر سب شامل ہے اور ساتھ ساتھ اس کے کام کر رہے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہم جیسے لوگ ہیں ہم تو سوئے ہی رہتے ہیں، ہمیں تو یہ ہوش ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کام اور کتنا کرنا ہے اور کتنا ہمیں ایکٹیو ہونا چاہیے. وہ تو یعنی ہر ٹائم لگے ہوئے ہیں اور ہر ٹائم ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھے چھوڑ کے تو تم اس کو اپنا دوست مناتے ہو، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، جبکہ وہ تمہارا دشمن ہے. اب دشمن کو تم نے جا کے دوست بنایا ہوا. اچھا مجھے بتائیں، اگر کوئی اس دنیا میں کسی کے کوئی بہت سخت دشمن ہے اور اس کو جا کے وہ اپنا یعنی اس کے کہنے کے اوپر چلنا شروع کر دے، تو اب یہ دشمن کہاں لے کے جائے گا اس کو؟ کوئی خیر کی جگہ پہ تو نہیں لے کے جائے گا. اتنا تو ہمیں بڑی عقل ہے دنیا کے معاملے میں بھی، تو آخرت کے معاملے میں ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ یہ دشمن جو ہے یہ ہمیں کہیں جنت تک پہنچا دے گا؟ دشمن تو دشمنی میں حد سے بڑھا ہوا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن کریم میں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا اپنے کریم رب سے کہ تو مجھے چھوڑ کے وہ یہ شیطان کو دوست بنا کے بیٹھ گیا؟ وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے کھلایا پلایا، تجھے پالا، تجھے ہر تیری ضرورت کو پورا کیا، تو اس رب کو چھوڑ کے اور وہ جو تیرا دشمن ہے اس کی گود میں جا بیٹھا، اس کے رستے پہ چلنے لگا. اور آج تو ایسے لوگ ہیں جو اس کی پوجا کرنے بیٹھ گئے اور پھر جگہ جگہ یہ اپنے کام کر رہا ہے. فساد دیکھو دنیا میں کتنا ہے، اور فساد پھیلانے میں یہ بہت تیز ہیں کہ ہر جگہ فساد پھیل جائے. کچھ انڈیویجولز بھی فساد پھیلانے کا کام کرتے ہیں اور یعنی بڑے بڑے ملکوں اور قوموں کی سطح پہ بھی فساد پھیلا ہوا ہے. ہم نے دیکھا ہے دنیا میں کتنا کیاوس ہے اور فساد ہے، اس لیے کہ لوگ شیطانی ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، شیطان کے کہنے پہ چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ جو تمہارا دشمن ہے تم اس کو ہی مان کے بیٹھ گئے، اس کو اپنا ہمدرد سمجھ لیا اور کریم رب کو چھوڑ دیا. یہ دشمن تو تباہی کی سوا تھوڑی کچھ کرے گا. بے سلے ظالمین بدلا، ظالموں کے لیے کتنا برا آلٹرنیٹ ہے، بدل ہے. کیسا بدل؟ کہ دیکھو ایک طرف رب اور دوسری طرف شیطان ہے، وہ تم رب کو چھوڑ کے شیطان کے پاس چلے گئے. تمہیں اس سے کوئی بہتر نہیں آلٹرنیٹ ملا؟ یہ بدترین آلٹرنیٹ تم نے ڈھونڈ نکالا دشمن کے پاس جا کے. وہ تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن سمجھو. اور جو اس کے راستے پر چلے گا جس نے خود رب کی نہ ماننی، تو وہ کہاں پہنچے گا؟ تو جب ہمیں یہ بتایا، حشر کا منظر دکھایا، تو اس کے بعد وہ پچھلی کہانی یاد کرا دی. دیکھو اگر اس انجام سے بچنا چاہتے ہو کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے پھر اپنے اعمال نامے کو دیکھ کے پچھتاؤ اور پھر رو اور پھر کہو کہ آئیے کیا کر دیا ہم نے، تو یاد رکھو وہ جو تمہارا دشمن ہے اس کے راستے پر نہ چلنا، اس کو دوست مت بنانا. کیونکہ وہ کبھی کسی کا دوست نہیں بنتا, اور اس نے اللہ کے سامنے وعدہ کیا ہوا کہ میں اس انسان, اس آدم اور اس کی ذریت کو جہنم میں لے کر جاؤں گا. وہاں پہ جا کے جو اس دن پریشان ہوگے, تو یہ کہانی یاد کر کے اس سبق کو دہرا لو کہ ہم نے اس انجام سے خود کو بچانا ہے, اور اس کے لیے ہم نے اس کے راستے پر نہیں جانا. اور جن کے جو اب یہ اللہ کو چھوڑ کے شیطانوں کو اور ان کو اپنا اولیاء بنا لیتے ہیں, اپنا دوست بنا لیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما شہدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم, نہیں میں نے حاضر کیا, میں نے تو ان کو گواہ نہیں بنایا, میں نے تو ان کو وہاں پہ موجود نہیں کیا جس وقت میں آسمان اور زمینوں کی پیدائش کر رہا تھا, جب میں ان کو بنا رہا تھا تو میں نے تو ان سے نہ کوئی مشورہ لیا, نہ ان سے پوچھا بناؤں کہ نہ بناؤں, نہ ان کی کوئی مدد لی, نہ یہ اس وقت وہاں پہ تھے. پھر یہ کدھر سے معبود بن گئے, پھر یہ کدھر سے الہ بن گئے کہ ان کی پوجا کی جائے, ان کو الہ بنایا جائے. نہ تو یہ اس وقت تھے اور نہ جب ان کے نفسوں کو بنایا. اب نفسوں کو کم بنانے کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب یہ خود بن رہے تھے تو ان, ظاہر ہے جب انسان خود بن رہا ہو تو اپنے آپ کو تھوڑی دیکھ سکتا ہے, اپنی پیدائش کے وقت بھی گواہ نہیں تھا, کیسا گواہ ہو سکتا ہے؟ تو انفس کا یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ ایک دوسرے کو. اپنے نفسوں کا مطلب کیا؟ ایک دوسرے کو. ہم نے پہلے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا کہ نفسوں کی بات جہاں پہ آتی ہے وہاں پہ ایک دوسرے کی بات بھی آ جاتی ہے. جب کہا گیا کہ تم اپنے نفسوں کو نہ نکالو گھروں سے, بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ تم نے اپنے نفسوں کو گھروں سے نکالا, تو اس وقت بھی نفسوں کا لفظ آیا, تو اپنے آپ کو تھوڑی نکال دیا, یعنی اپنے جیسے اپنے ساتھیوں کو, تو یعنی اپنی جیسے جو تھے ایک دوسرے کی بھی نہیں. انہوں نے پیدائش کی کہ یہ گواہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا دوسروں کو تب بھی یہ کوئی تھوڑی وہاں پہ موجود تھے. وَمَا كُنْتَ مُتَّخِذَ الْمُدِلِّينَ عَدُودًا, اور نہیں ہوں میں بنانے والا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسے شیاطین کو جو گمراہ ہیں خود اور پھر گمراہ دوسروں کو بھی کرتے, ان کو میں مددگار نہیں بنانے والا کہ میں ان کو مددگار بناتا اپنا. تو پھر تم ان سے دوستی کیوں رکھتے ہو؟ پھر تم ان کو کیوں مانتے ہو؟ کیوں تم نے ان کو ان کے راستے پہ چل رہے ہو, ان کو اپنا الہ بنا لیا؟ میں نے تو ان کو وہاں پہ نہ یہ گواہ تھے جب آسمان اور زمین بنے, تو پھر ان کا کوئی حصہ تھوڑی ہے ان کی تخلیق میں؟ پھر یہ کیسے الہ ہوگا کہ تم ان کی ماننا شروع ہو گئے؟ اور نہ انہوں نے اپنی کبھی کوئی تخلیق دیکھی ہے کہ انہوں نے اپنے جیسوں کو دیکھا ہو, ان میں سے کسی کو بنایا ہو انہوں نے. اللہ نے ان سے کوئی مدد تھوڑی لی ہے یہ سب بنانے میں, اور تم نے ایسوں کو جو گمراہ کرنے والے, مدلین آیا, دالین نہیں آیا. دالین جب ہوتا تو وہ خود گمراہ, یہاں پہ گمراہ کرنے والے, ان کو چین نہیں آیا, یہ خود تو گمراہ تھے ہی شیطان, اور پھر اس کے بعد دوسروں کو بھی بھٹکانے لگے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ کیوں ایسوں کو اپنا مان, تو اللہ تعالیٰ کیا کسی کو مددگار بناتا ہے اپنا؟ اب اس سے یہ سوال ایک اٹھتا ہے, کیا اللہ تعالیٰ بناتا ہے؟ ہاں آگے آئے گا, اللہ نے خود کچھ لوگوں کو اپنا مددگار بنایا. اب جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا من انصاری اللہ, کون میرا مددگار بنے گا اللہ کے راستے میں, تو ایک لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ نے اپنا مددگار بنایا, یعنی جیسے پیغمبر ہیں, رسول ہیں, یہ رسولوں کو اللہ نے اپنا مددگار بنایا دنیا میں, یعنی ان کے ذریعے پیغام پہنچایا انسانیت تک, تو اللہ تعالیٰ ان کو بنائے گا یہ جو گمراہ کرنے والے ہیں. وَيَوْمَ يَقُولُنَا عَدُو شُرَكَيَا يَا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ, اور جس دن وہ کہے گا پکارو میرے شریکوں کو, وہ جن کو تم گمان کرتے تھے. اب واپس حشر کے میدان میں جائیں, بیچ میں یہ سٹوری بتا کے کہ تم کیوں ان کی پوجا کرتے ہو, یہ کوئی اللہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے جس وقت کہ اللہ تعالیٰ بنا رہا تھا یہ سب کچھ, اور یہاں جب اور انسانوں کو, جنات کو, اوروں کو تخلیق کر رہا تھا, کیا یہ دیکھ رہے تھے اس وقت؟ اور اب بتایا گیا جب وہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے یہ مجرم, تو اس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب شریکوں کو بلاؤ اپنے, ان شیاطین کو, ان کو جن کو بھی پوجتے تھے, بتوں کو یا جن کو بھی پوجتے تھے, یعنی جو خود گمراہ تھے ان کو, عیسیٰ علیہ السلام اور ان کو نہیں. اچھا, جن کو زام تم, تمہارا زوم تھا, تم گمان کرتے تھے جن کو کہ وہ میرے شریک ہیں, وہ اللہ کے شریک نہیں ہے, مگر تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ میرے شریک ہیں, تمہیں بڑا ان کے اوپر کانفیڈنس تھا. بلوفا داؤ ہم, وہ پکاریں گے ان کو, اب وہ کیوں پکاریں گے, ان کو نہیں پتا کہ یہ نہیں, وہ تو کچھ بھی نہیں حیثیت رکھتے. اصل میں تو حشر کا منظر دیکھتے ہی ان کو سمجھ تو ساری آ جائے گی کہ یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے, لیکن اس وقت ان کو ڈانٹ کے طور پہ کہا جائے گا, پکارو نا ان کو, ذرا پکار کے دیکھو نا, پکارو, اب آوازیں دو ان کو. اب ان کو پتا تو ہے کہ وہ نہیں کچھ کر سکتے, پھر یہ کیوں پکار رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم کو اس دن کوئی انکار نہیں کر سکے گا, کہ دیکھ تو چکے ہیں وہ کتنے بے بس ہیں, وہ تو ادھر خود, مگر اب ان کو کہا کیوں جا رہا ہے؟ تاکہ ان کو شرمندگی ہو, تاکہ یہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں یہ ساری, اور ان کی ایک ذلت ہے اس چیز کے اندر. اب وہ نافرمانی تو نہیں کر سکتے, اس لیے بتاؤ ہم, وہ پکاریں گے ان کو. فلم یستجیبوا لہم, لیکن آگے سے کوئی جواب ہی نہیں آئے گا, حالانکہ وہ بھی تو وہیں پہ ہیں, وہ کوئی جواب نہیں دیں گے. اول تو سنی انسنی کر دیں گے, اگر سن بھی گیا ان کو کوئی بات سن بھی, جواب کوئی نہیں دے گا. بھائی ان کو کیا, ان کو اپنی پڑی ہوگی, وہ کہ جیسے جواب دیں گے تو تب کیا ہوگا؟ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا, اس وقت ان کے درمیان موبق بنا دیا جائے گا. موبق کیا چیز ہے؟ ڈیتھ ویلی, ہلاکت, آڑ, بیسیکلی اس کا میننگ ہے ڈیتھ کی جگہ. ویلی تو میں نے ویسے کہہ دیا, ڈیتھ کی جگہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا حدیث میں, سات موبقات سے بچو. موبقات جو کیا ہیں؟ سات ہلاک کرنے والے گناہ کبیرہ, جن کے ان کو بھی یہی, ان کے لیے بھی یہی لفظ آیا. تو یہ یعنی ایک ایک گڑا جہنم کا ان کے اور ان کے درمیان آڑ بنا دیا جائے گا, جیسے ان کے اور ان کے درمیان آ گیا. ادھر یہ کھڑے ہیں, یہ پکار رہے تھے, کوئی جواب نہیں آ رہا, کوئی جواب نہیں آ رہا, اور اس کے بعد ایک دم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک ڈیتھ کی جگہ آ گئی, جس کو دیکھتے ہی ہلاکت یاد آ جائے. اب کیا ہے؟ اچھا ایک ہے ویلی کا لفظ, تو اس میں ویسے آ سکتا ہے گڑے کا اور اس کا, کیونکہ وبق کہتے ہیں ایسی اونچی جگہ سے کوئی گر کے مرے تو اس کو کہتے ہیں, بہت اونچی جگہ سے. تو یعنی ایک ایسی جگہ ہے جو ہلاکت کی جگہ ہے اور گہری جگہ ہے, کوئی گڑا ہے, کوئی ویلی ہے. اور یہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جہنم کی ایک ایسی جگہ جس میں خون اور پیپ مجرموں کا نا, جہنمیوں کا رس رس کے جمع ہو چکا ہوگا. تو اب یہ ان کے درمیان آ گئی. اللہ اکبر, استغفر اللہ ربی. ورا المجرمون, اور دیکھیں گے مجرم. اب یہ کھڑے میں, اب انہوں نے پکار لیا, اب یہ دیکھ رہے ہیں النار, آگ. یہ موبق جو ہے نا, وہ آگ سے بھرا ہوا ہے. اس میں دیکھیں گے تو یہ, اس میں کیا ہے؟ اس میں تو آگ ہے. یعنی اب تو یہ وہ جو بیچ میں آئی تھی ان کے درمیان, اب اس کو دیکھا تو اس میں آگ بھری ہوئی تھی. فظنوا انہم واقعوها, وہ سمجھ لیں گے کہ بے شک وہ گرنے والے ہیں اس میں. اور مواقع کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے, جیسے ہوتا نا اس طرح سے آپ کو سمجھاؤں, جیسے کبھی کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی ایسی خطرناک سی چیز ہو, کوئی ایسی بری سی چیز ہو, تو لوگ مجمع میں اگر کھڑے ہوئے ہیں تو ایک دوسرے کو آگے کریں گے کہ یہ گر جائے, میں نہ گروں, میں پیچھے ہو جاؤں. ہائے اس کو دھکا دے رہے ہیں, اس کو وہ دھکا دے رہا ہے کہ وہ گر جائے, میں بس بچ جاؤں. تو یہ ہے, ورنہ ویسے اس کا مطلب گرنا ہے, مگر یہ اس میں ایک کشمکش بھی پتہ چل رہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ایسے ہو رہی ہے کہ بس گرنے لگے, لیکن بس اپنے آپ کو بچا رہے ہیں کہ میں بچ جاؤں, اب وہ آگے چلا جائے, میں نہ جاؤں, ایسے ان کی سٹرگل ہوگی. یعنی جب وہ دیکھیں گے اس آگ کے گڑے کو, تو اب ان کی حالت کیا ہوگی؟ حالانکہ یہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ گرنے والے ہیں, اپنے آپ کو کیسے بچانے کی کوششیں کر رہے ہوں گے کہ میں بچ جاؤں کسی طرح, میں گر نہ جاؤں, مگر سمجھ ان کو آ گئی ہے کہ بچوں گی نہیں آج, ہمارا بچنا نہیں ہے. آپ سوچیں کہ اس وقت کے اندر جو چیخو پکار ہوگی، جو ہنگامہ ہوگا، اور جو جہنم کا دھاڑنا ہوگا، اور جو اس کی سانسوں کی آواز ہوگی، کتنا شور شرابہ، اور اس کے اندر یہ سٹرگل کر رہے ہیں کہ ہم کسی طرح یعنی اس سے بچ جائیں، ہم گرنے نہ پائیں. مگر یقین ان کو ایسا ہے کہ ہاں بچنا اب یہاں پہ پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ آگ کا گڑا اتنا بڑا اور اس کی طرف یہ بڑھ رہے ہیں، اب اس کی طرف لے جایا جا رہا ہے ان کو. اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. ولم یجدوا عنہا مصرف، اور اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے کہ کوئی ایسا راستہ ہو جائے، کسی طرح یہ ان کی بچت ہو جائے، کسی طرح پھر جائیں. دیکھو دنیا کے اندر تو کیسے باتیں بناتے تھے، اور کیسے کیسے ایک دوسرے کو آئیڈیاز دیتے تھے کہ کس طرح لوگوں کو پھرایا جائے دین سے، مگر آج کے دن کہیں پھر نہیں سکتے، کہیں جا نہیں سکتے. اب دوزخ کا جو چیخنا چلانا اور اس کا جو غصہ ہے، یہ وہی دیکھ کے سمجھ آ جائے گی کہ اب تو بچت کہاں ہے ہماری. جیسے سورہ فرقان میں اذا رأتهم من مكان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب دور سے ہی دیکھیں گے نا اس کو، تو اس کا غصہ، غیظ اور غضب، اور اس کا بپھرنا، اس کا زفیر، اس کا دھاڑے مارنا ان کو سنائی دے گا. کوئی نجات کا تو ان کو کہیں دور دور تک کوئی راستہ نظر ہی نہیں آئے گا، اور فرشتے ان کو ہانک کے اس طرف لے جا رہے ہوں گے، گڑے کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، کافر کے لیے قیامت کے دن 50,000 سال مقرر کیے جائیں گے، کیونکہ اس نے دنیا میں عمل نہیں کیا. اور کافر ضرور جہنم کو دیکھے گا اور یہ گمان کرے گا کہ اس کو 40 سال کی مسافت تک جہنم میں جھونک دیا جائے گا. یعنی اتنی گہرا یہ گڑا ہے آگ کا کہ اس کو لگے گا کہ بس 40 سال تک تو میں اس میں گرتا ہی رہوں گا. اور کوئی سوچے گا کہ ہائے اتنی سزا، اتنی یہ کیوں ایسے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، تم یہ دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھیر پھیر کے کیسے مثالیں بیان کی ہیں. تم یہ سوچتے ہو گے کہ پتہ نہیں ایسا کیوں انجام ہو گیا، ہائے یہ تو بڑی سختی ہے. تم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے کتنا سمجھایا تھا، کتنا سمجھایا. اس قرآن کے اندر ہر طرح سے لوگوں کو نصیحت کی، ہر طرح کی مثال. ہر طرح کی مثال کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی ہر قسم کی مثالیں اس میں آ گئی ہیں اس قرآن میں، یعنی ایک مٹی سے لے کے آسمان زمین، چلو یہ تو آئی ہیں، مگر ایک اب آپ کوئی بھی چیز اٹھا کے لے آئے، اب آپ کا پنکھے کی مثال نہیں ہے اس کے اندر، اس کے اندر کمپیوٹر کی مثال نہیں ہے اس کے اندر، اس چیز کی نہیں، ایسے نہیں. کلی مسل کا مطلب یہ کہ ہر قسم کی، یعنی جو بھی انسان کو بات سمجھانے کے لیے ضروری تھی نا، وہ ہر قسم کی مثال اس میں آ گئی. تو یہ نہ سمجھنا کہ کوئی اللہ کا ظلم ہے، نعوذ باللہ. اللہ کا ظلم اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے سمجھا تو دیا تھا، کون کون سی بات نہیں سمجھائی. یعنی اب آپ دیکھیں کہ ایک بچہ جب جا کے فیل ہو جائے، تو ماں باپ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں، بیٹا ہم نے سمجھایا تو تھا نا تمہیں. آپ وہ یہ نہیں کہہ سکتا جی آپ کا قصور ہے، آپ نے نہیں مجھے بتایا، آپ کا تو پتا تھا کہ اس طرح فیل ہو جاتے، تو آپ نے تو وہ کیا بتائیں گے نہیں کہ تمہیں ہم نے کس کس طرح نہیں سمجھایا، پٹائی بھی کی، تمہیں پیار سے بھی سمجھایا، تمہیں لالچ بھی دیا، تم مانے ہی نہیں. یہاں پہ بھی یہ بات آ رہی ہے، اللہ نے پھر پھر کے مثالیں بیان کی، یعنی کبھی جہنم کی آ رہی ہے، کبھی جنت کی آ رہی ہے، کبھی تمہیں بڑے پیار سے سمجھایا جا رہا ہے، کبھی اللہ کے غیظ و غضب کا بتایا جا رہا ہے. یعنی دیکھیں دنیا میں مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں نا، کئیوں کو خوف کی باتیں زیادہ پسند ہوتی ہیں، کئیوں کو خوف کی باتوں سے بالکل الرجک ہوتے ہیں، بھاگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی طرح سے سمجھا دیا، کون سی چیز بتائیں سے کس طرح سے نہیں سمجھائی ہوگی. ایسی بھی باتیں جنت کی، ایسی خوبصورت نعمتوں کا بھی ذکر کیا کہ جس کے اندر انسان کا دل للچانے لگے کہ کاش میں اس میں چلا جاؤں، اور ایسی بھی چیزوں کا بتایا کہ انسان کو خوف آنے لگے اور وہ پیچھے ہٹ جائے گناہوں سے. اس کا دشمن بھی اس کو بتا دیا، اس کے دوست بھی اس کو بتا دیے، اس کو ہر طرح کی خیر سمجھائی، اور ڈفرینٹ طریقوں سے سمجھائی، کئی قوموں کے ذکر کیے، کئی ان کے اوپر عذابوں کی باتیں بتائیں، پھر بھی نہ انسان مانے، تو پھر کیسے ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ کو تو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ بس تو نے ہی نہیں چاہا کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اگر تو چاہتا، اگر اللہ چاہتا تو جی ہم بھی سیدھے ہو جاتے. بہت سارے لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے نا، بس جیسے کہ سارا قصور بس اللہ کا ہی ہے. نعوذ باللہ، ان بیچاروں کا تو کوئی قصور ہی نہیں، یہ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ دیکھو انسان کتنا ظالم ہے نا، تب بھی اللہ کے اوپر ہی اعتراض کرتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ میں بھی کچھ ہوں جس کا کوئی قصور ہو. اور دیکھو تو صحیح، تیرے رب نے کس کس طرح تجھے سمجھایا، اب تم خود ہی نہیں آتے اس کی طرف، اس قرآن کی طرف، نہ خود تم سمجھنا چاہتے ہو، تو پھر کیا کیا قصور ہے کسی کا؟ وکان الانسان اکثر شئی جدلا، انسان اتنا زیادہ، بہت زیادہ، ہر ایک سے زیادہ یہ جھگڑالو ہے، اتنے جھگڑے کرتا ہے، اتنی بحثیں کرتا ہے نا. آپ دیکھ لیں لوگوں کو، کتنے لوگوں کو آپ یہ بات سنیں گے، بس اللہ ہی نہیں چاہتا، بس اللہ نے چاہا ہوتا تو ہم بھی اس طرح ہو جاتے، ہمیں بس ہمارا کیا قصور ہے. پر لوگ بھی پھر ان کے وہ کرتے ہیں، دیکھیں نا جی ان بچاروں کا کیا قصور، ان تک تو بات پہنچی نہیں، ان تک تو ایسے نہیں. کس کے پاس تھی قرآن آج سامنے، کس تک نہیں بات پہنچی اس دنیا میں؟ اب اسلام کا نام کس کو نہیں پتا، اور قرآن کس کی ریچ سے باہر ہے؟ کسی کی نہیں. کس کس طرح تمہیں سمجھا دیا گیا، مگر بحثیں انسان پھر بھی نہیں چھوڑتا. اور ہمیں کیا کسی اور کو کیا کہنا ہے، ہمارے تو اپنے مسلمان اس قدر بحثیں کرتے ہیں، اس قدر بحثیں کرتے ہیں. یہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو دیکھو کہ ایسے بہانے بہانے سے بحثیں کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، وہ ہر ایک سے زیادہ جھگڑالو ہے. اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو پھر بحثیں، کہیں قرآن کے اندر بحثیں، کہیں حدیث کے اندر بحثیں، کہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی مشیت ہے اس کے اندر بحثیں، کوئی یہ کہہ رہا ہے پھر اللہ نے ان کو ہینڈی کیپ کیوں بنا دیا، فرانے کو اللہ نے ایسا کیوں بنا دیا، وہ کیوں بھوکے مار رہے ہیں، ان کے اتنا وہاں پہ خون خرابہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، پھر اگر اسلام سب سے بہترین دین ہے تو پھر ہم ایسے کیوں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا جھگڑے، کیا کیا بحثیں. آئے دن لوگ آ کے بتاتے ہیں جی ہمارے کسی نے فلانی جگہ پہ یہ بحث ہو گئی، فلانی جگہ پہ فلاں مجلس میں یہ بحث ہو گئی، اور ہر ایک فری فار آل سمجھتا ہے کہ یہ زبان مجھے ملی ہوئی ہے، میں اسے جو مرضی بولوں، اللہ کے خلاف بولوں، اللہ کے اس کے اندر بولوں. آپ بول کے دیکھیں نا یہاں کے صدر کے بارے میں، فونوں پہ بولیں، اس پہ بولیں، پھر آپ کو پتا چلے. آپ بولیں کچھ اور لوگوں کے بارے میں، ان کی فیور میں بول دیں یا کسی، تو پھر پتا چلے گا کہ کیا ہے. اور یہاں پہ دیکھو، یہ تو اس کا حلم ہے کہ وہ برداشت کرتا ہے. یہاں پہ دیکھو آئے دن لوگ اللہ پہ ایسے ایسے اعتراضات، اور اس کے فیصلوں پہ ایسے ایسے اعتراضات، اور اس کی جو اس کی حاکمیت ہے اس کے اوپر باتیں، یعنی جیسے کہ وہ اس کو ہم سے پوچھ کے ہی فیصلہ کرنا چاہیے تھا، یہ جو اس نے فیصلے کیے ہیں وہ تو بالکل نہیں صحیح، ہم ہی عقل مند ہیں، ہم سے پوچھا جائے. اتنی بحثیں، اتنا جدال، وہ بھی اللہ کے احکامات اور اس کے، کہیں اس کے حکموں پہ، کہیں اس کی جنت جہنم پہ، کہیں قیامت پہ، کہیں اس کے دنیا میں جو جس طرح سے وہ دنیا کو چلا رہا ہے، یا جس طرح سے جو اس نے لوگوں کے لیے کوئی بھی کسی کے لیے فیصلہ کر دیا، کسی کے مرنے کا، کسی کے جینے کا، یا کسی کے کسی چیز کا بھی، اس کے اوپر اتنے اعتراضات اور اس میں اتنی بحثیں اگر کوئی سمجھائے، تو انسان کتنا بحث کرنے والا. اور جدال وہ ہوتا ہے جس میں انسان دوسرے پہ غالب آنے کی کوشش کرے، یعنی اپنی بات میں وہ اتنا اسٹرانگ ہو کہ کہے کہ بس میری بات صحیح ہے. پھر آپ کہیں وہ اس کو لے لیں فرقوں کے اس کے اوپر لے لیں، تو اور ہی جھگڑے، پتہ نہیں کتنے جھگڑے. بجائے جیسے قرآن کی میں اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان فرمائی ہیں، مثالوں کو سمجھ کے تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ انسان کو سمجھ آ جائے اور وہ مان جائے، لیکن اس کے اپوزٹ کیا کہا گیا؟ اچھا یہ نہیں کہا گیا کہ انسان کو لیکن سمجھ نہیں آتی، اس کی مثالیں سمجھائیں گئی لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی، اس کہا گیا لیکن وہ جدال کرتا ہے. اس کا مطلب کیا؟ یعنی وہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، جھگڑتا جا رہا ہے، جھگڑتا جا رہا ہے، سمجھنے کی نہیں کوشش کرتا. کیا ایسا معاملہ نہیں ہے ہر جگہ؟ آپ دیکھیں ایسے ہی معاملے. اچھا الف بے نہیں پتا ہوگی کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، کبھی آج تک پڑھا نہیں ہوگا، لیکن بحثیں کرنے میں نمبر ون، اور یہی بحث انسان قیامت کے دن وہاں پہ بھی جا کے کرے گا، اللہ کے سامنے بحثیں شروع کر دے گا کہ نہیں میں نے تو ایسے نہیں، تو یہ تو اس میرا میں نے تو یہ نہیں کیا اور وہ نہیں کیا، پھر اس کے گواہ لائے جائیں گے، پھر اس کے منہ بند ہو جائے گا. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، کس چیز نے روکا ہے لوگوں کو کہ وہ ایمان لائیں؟ کون سی چیز روکتی ہے تمہیں ایمان لانے سے؟ اِذْ جَاءَهُمْ، جب آ گئی ان کے پاس الہدا، ہدایت جب آ گئی. ہدایت کیا یہاں پہ؟ قرآن. جب قرآن ان کے پاس آ گیا تو کون سی چیز ان کو روک رہی ہے اب؟ یہ کہتے، یہ اگر یہ کہے کہ ہمارا کیا قصور، اللہ نے ایسا کر دیا، تو مجھے بتاؤ کہ اب تمہیں کون سی چیز روکے جب حق تمہارے سامنے آ گیا، یہ ہدایت تمہارے سامنے آ گئی، اب اور کیا چاہیے تمہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور کس چیز نے تمہیں روکا ہوا کہ تم اللہ سے بخشش مانگو؟ مگر صرف یہی چیز نے کہ تمہارے اوپر بھی وہی آئے جو پہلے پہ آیا. اِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اسی چیز کا تم انتظار کر رہے ہو، یہی آنا چاہیے، پھر ہی تم سنبھلو گے، پھر ہی ایمان لے کر آؤ گے. کیا آیا تھا پہلوں کے اوپر؟ عذاب. پہلوں قوموں کے اوپر جو ان کا طریقہ تھا، کیا تم اسی کے اوپر جانا چاہتے ہو؟ کیا چیز ہے جو تمہیں روکتی ہے؟ کیوں نہیں تم ہدایت لے لیتے؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ مگر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ وہی ہے جو پہلوں کا طریقہ تھا. پہلی قوموں کی بھی یہی عادت تھی. اللہ انتاتیہ ہم سنت الاولین، مگر یہ کہ تمہارے پاس بھی وہ پہلوں والا طریقہ ہے، تم وہی طریقے پہ چلنا چاہتے ہو. او یاتی ہم العذاب قبولا، یا جیسے میں نے بتایا کہ عذاب آ جائے تمہارے اوپر سامنے سے، پھر ہی تم مانو گے، تبھی ایمان لاؤ گے، تبھی استغفار شروع کرو گے. سامنے سے عذاب دیکھ کے تو کسی کو بھی نہیں فائدہ ہوا. تم پہلی قوموں والا ہی طریقہ کرنا چاہتے ہو، کوئی نئی بات نہیں ہے، تم وہی چیزیں دہرا رہے ہو جو پہلے نے کیا تھا. ان کے پاس بھی پیغمبر آئے، انہوں نے بھی ان کو جھٹلایا. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، نہیں بھیجتے ہم پیغمبروں کو مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. یعنی ہم نے تو پیغمبر بھی بھیج دیے، پیغمبر تک آ گئے، قرآن بھی آ گیا، پیغمبر بھی آ گئے. پیغمبروں نے ان کتابوں کو کھول کھول کے بیان کر دیا، اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہے، کس سے ناراض ہے، آخرت کیا ہے، عذاب کیا ہے، سب چیز بتا دی. کوئی چیز اپنے تک نہیں رکھی، کوئی اللہ کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا. اللہ نے یہ نہیں ہمیں ہدایت دی، اللہ نے ایسے کیا نہیں. دیکھو اس نے تو پیغمبروں تک کو بھیجا، وہ ڈراتے بھی رہے اور بشارتیں بھی دیتے رہے، لیکن وہ یجادل الذین کفروا بالباطل، لیکن جھگڑتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا باطل کے ساتھ. یعنی باطل ہے، اس کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہوتی، ایسے ہی اپنی طرف سے جھوٹی باتیں بنا کے ادھر کے ادھر ملا کے ادھر کے. کس لیے؟ لیدحدو بہ الحق، تاکہ وہ حق سے لوگوں کو پسلا دے. باطل میں کے ساتھ لوگوں نے جھگڑے کیے. دیکھیں آج بھی لوگ اتنی یعنی جھوٹی باتوں کے ساتھ جدال کرتے ہیں. اس زمانے میں تو لوگ کہتے تھے نا، فرشتوں کو کیوں رسول نہیں بنا کے بھیجا، کبھی کہتے ہیں معجزے دکھاؤ ہمیں، کبھی کچھ کرتے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اس طرح کی بحثیں کرتے تھے، اعتراضات کرتے تھے، اور باطل کے ساتھ جس کا کوئی. اور آج بھی آپ دیکھیں باطل کے ساتھ کریں گے جی، وہ تو حدیث تو 200 سال بعد لکھی گئی، 400 سال بعد لکھی گئی، حدیث کے اوپر تو ہم یقین ہی نہیں کر سکتے، حدیث تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، بس قرآن ہی ہے، حدیث نہیں ہے، کچھ ہم تو نہیں حدیث کو مانے. اتنی بحثیں، اتنے جھگڑے، اور وہ بھی حق بات ان کے پاس کوئی نہیں ہوتی. یعنی ایسی ایسی باتیں جن کی کوئی نہ بیس ہے، بیس لیس باتیں، نہ انہوں نے پڑھا ہے. جو جا کے ساری آپ تحقیق کریں، سارا آپ پڑھیں، اب وہ خود پتہ چل جائے گا کہ حدیث کے پیچھے کیا وہ ہے. لیکن اس میں بحثیں، آپ اسی طرح غیر مسلموں کو دیکھیں، فاکس ٹی وی دیکھ لیں، اس کے اوپر کبھی بیٹھے ہوئے تو کیسے جدال کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ باطل کے ساتھ کیسے جدال کرتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو پسلاتے، اور لوگ بھی ان کی باتیں سن کے دیں جی ہاں جی اسلام تو ہے ہی ایسا، اسلام تو مرنے مارنے کا ہی کہتا ہے، اسلام تو یہی ہے، وہ بھی بدزن ہو جاتے ہیں. اور وہ یہی تو چاہتے ہیں کہ لوگ پھسل جائیں، حق سے پھسل جائیں. وَتَّخَذُوا آیَاتِ وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے بنا لیا میری آیات کو اور جسے وہ ڈرائے گئے مذاق بنا لیا. ڈراموں کو بھی مذاق سمجھتے ہیں، ہنستے ہیں اس بات پہ کہ قیامت کی باتیں ہو رہی ہیں، ہنستے ہیں، جہنم کے لطیفے بنا کے ہنستے ہیں، اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیتے ہیں. اب مذاق بنانے کا مطلب کھیل تماشا بھی بنانا ہے، مذاق بنانا ہے کہ اس کو مذاق بنا لیا تم نے، نان سیریس لینا. اور مذاق ویسے بھی مذاق ہوتا ہے، واقعی مذاق کرتے ہیں، اللہ کی آیتیں ہی رہ گئی ہیں ان کے لیے مذاق کرنے کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا اور یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ, اس سے بڑا ظالم پاپی گناہگار کون ہو سکتا ہے جس کو کہ اپنے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جائے, رب کی آیتیں سنائی گئی ہیں, رب کی باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے, تو وہ کیا کرے؟ فَعَارَضَ عَنْهَا, تو وہ اعراض کرے, اسے نہیں سنی, اگنور کرے, سنی انسنی کرے. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ, اور اس کو اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ یہی سوچ لے کہ میں نے آگے کیا بھیجا, وہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں نے آگے کتنے گناہ کر کر کے بھیجے ہوئے. میں مجھے تو اب استغفار کرنی چاہیے, مجھے تو اب زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, کہ الٹا وہ بجائے رجوع کرنے کے, بجائے استغفار کرنے کے, بجائے اس چیز کو سوچنے کے کہ میں نے تو اتنے گناہوں کے انبار لگائے ہوئے ہیں, میں کیسے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا, وہ اعراض کر رہا ہے, اللہ کی آیتوں سے اعراض کر رہا ہے. ایسے لوگ دیکھے ہیں کہیں آپ نے؟ ہم تو ظالم کس کو سمجھتے ہیں, او جی ظلم یہ ہو گیا کہ کسی نے وہاں پہ کسی کو مار دیا, قتل کر دیا, یہ بڑا ظلم ہو گیا. اور قرآن ظالم کس کو کہہ رہا ہے؟ ایسے سارے لوگ ظالم ہیں جن کے آگے اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے, اس کی سے نصیحت کی جاتی, وہ سننا ہی نہیں چاہتے, دے ڈونٹ کیئر, اور ان کو اتنی بھی فکر نہیں ہے کہ جو کر چکے ہیں وہ گناہ جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے, اس کا مطلب ہے کہ جو گناہ انہوں نے آگے بھیج دیے ہیں, جو آگے کر چکے ہیں, جو انہوں نے انویسٹمنٹ کر لی ہوئی ہے ماضی میں, جتنے گناہ کیے ہیں ان کی بھی فکر نہیں ہے کہ ہم آخرت میں کیا کریں گے, کوئی اپنے حساب کتاب کی فکر نہیں ہے, یہ کیا کر چکے ہیں, بھولے ہیں اس کو بالکل. کتنی کثیر تعداد انسانیت کی ہے آج اس چیز کے مطابق. اچھا, اب ظالموں کی سزائیں جب قرآن کے اندر آتی ہیں تو ہم سوچتے ہیں وہ تو ظالم, وہ ظالم. سوچو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے تو بڑا کوئی ظالم ہو ہی نہیں سکتا. وہ جس رب نے تمہیں, جو تمہارا رب ہے, تمہارا پالنے والا, پوسنے والا, تمہیں سب کچھ دینے والا, اسی کے کلام سے تمہیں ایسے اعراض کرتے ہو, سر جھٹک کے چل پڑتے ہو, ہمارے پاس نہیں ٹائم, ہم نہیں, اس طرح منہ موڑتے ہو. کچھ یہی ہوش کر لو کہ اپنے ان گناہوں کا ہی سوچ لو جو تم کر چکے ہو, اس کی وجہ سے ڈر جاؤ. تو پھر جب ایسا انسان یہ کام کرتا رہتا ہے نا, اس طرح یہ راز, اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے, تو ٹھیک ہے, پھر اس کی سزا کیا اس کو ملتی ہے؟ اب دنیا میں تو شاید سوچے گا مجھے کوئی سزا نہیں مل رہی, تو کیا ہوا آج تک تو میں نے اعراض کیا اللہ کی آیتوں سے, تو کیا فرق پڑا؟ میں تو بڑا پراسپر کر رہا ہوں, میں بڑی خوشحال ہوں, اور ایسے جانتے ہیں اس کو کیا سزا ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ہے, اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا, پھر یہ سزا ملتی ہے کہ ان کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ غلاف چڑھا دیتے ہیں, پردے ڈال دیتا ہے کہ کیا, اَن يَفْقَهُوا, کہ وہ اس کو سمجھے, کس کو؟ اللہ کی جو آیات ہیں ان کو سمجھنے سے ان کے دلوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں, سیل ہو جاتے ہیں ان کے دل. کیا مطلب اس کا؟ یعنی ان کی یہ صلاحیت, یہ ایبلٹی ختم ہو جاتی ہے کہ اب دل میں, دل پہ کوئی اثر ہو اللہ کی آیتوں کا. یفقہ کا مطلب کیا ہے؟ یا فقہ کہتے ہیں نا, ان ڈیپتھ کسی چیز کو سمجھنا. ایک ہوتی ہے عقل کے لیے, عقل کا لفظ بھی آتا ہے سمجھنے کے لیے, مگر ایک ہے فقہ کا لفظ. فقیہ کہتے ہیں نا جس کو بہت زیادہ سمجھ ہوتی ہے, بڑی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرنا, جس سے کوئی اثر آئے زندگی پہ, جس سے دل پہ اثر پڑے. تو اب ان کے دلوں پہ جب ایسے, ان کے دل ایکسیسیبل ہی نہیں ہے, اب پڑھا جائے جتنا مرضی ان کو, اب آپ سناتے رہو, دل کے اوپر ایسے غلاف جیسے پڑ گیا نا, اور وہ سوچتے ہیں پتہ نہیں لوگ اتنا رو کیوں رہے ہیں, ان کو بڑا رونا آتا ہے, مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی اس میں اتنی رونے کی کون سی ایسی بات آ گئی, کیونکہ دل میں کوئی چیز جا ہی نہیں رہی نا, اس تک پہنچ ہی نہیں رہی, غلاف ہے, اکنا, اللہ اکبر. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ایک ہی کلاس میں کتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں. اب یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ ان کو کبھی سمجھ ہی نہیں آئے گی, شیلو انڈرسٹینڈنگ تو ہو سکتا ہے, لیکن فقہ نہیں ملے گا جس سے امپیکٹ ہو زندگی پہ, وہ چیز نہیں آئے گی ان کے اندر. یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے, پڑھ لو جتنا مرضی پڑھنا, یاد کرتے جاؤ, رٹتے جاؤ, جو مرضی کر لو, اثر کچھ بھی نہیں ہوگا. استغفر اللہ ربی, اس چیز سے کتنا ڈرنا چاہیے, اللہ اس سزا سے ہمیں محفوظ رکھنا. یہ سوچتے ہیں کوئی بھی نہیں سزا ملی, یہ سوچتے ہیں بس ایسے ہی دیکھو ہمیں کیا ہوا, ان کو یہی سزا لگتی ہے اگر کسی کو نقصان ہو جائے کاروبار میں, اگر کسی کو کوئی اور ایسے بیماری آ جائے, یہی ان کو سزا سمجھ آتی ہے کہ یہ دیکھو یہ تو نہیں ہوا نا, ہم اچھے بھلے پھر رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوا. نہیں, تمہیں پتہ ہی نہیں, اللہ نے تمہارے دل کے اوپر پردہ ڈال دیا کہ اب سمجھ ہی نہ سکو. اب ایسی تمہارے اوپر اثر ہی نہیں کریں گی یہ آیتیں. اب تم سنو گے بھی اگر تو اب صلاحیت ہی چلی گئی, اب زندگی نہیں بدلے گی ان سے, اب کوئی اثر نہیں لے گا, دل روئے گا نہیں, دل نرم نہیں پڑے گا. کیونکہ اب آپ دیکھ لیں نا, ایک چیز کے اوپر ویسے ہی خلاف پڑا ہوا ہے تو اندر جائے گی کیسے چیز کہ وہ اس کے اوپر کوئی اثر ہو. اللہ اکبر, وفی آذانہم وقرا, ان کے کانوں میں جیسے بوجھ ہو گیا ہے, ایسے ہوگا کہ حق بات یعنی ایک تو یا تو سننا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ جب بوجھ ہوتا ہے نا, جو چیز ہمیں دیکھیں کہتے ہیں اس کی باتیں بڑی بوجھ بن گئی میرے کانوں پہ, یعنی سننا نہیں چاہ رہے, دل نہیں چاہ رہا, بس کہیں مارے باندھے مجبوری کے تحت کہیں بیٹھ ہی گئے تو اب کانوں میں پڑی گئی. تو ان کے لیے یہ ہو جائے گی قرآن کی آیتیں. اللہ اکبر. اور اللہ نے فرمایا, اے نبی, وَإِن تَدْعُوهُمْ, اگر آپ آ جائیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ بھی ان کو پکاریں الی الہدیٰ, طرف ہدایت کی, فلن یہتدوا اذن ابدا, تو یہ کبھی ہرگز نہیں مانیں گے, کبھی بھی نہیں ہدایت کی طرف آئیں گے. مور جو لگی ہوئی اللہ کی طرف سے مور لگ گئی. اب دیکھیں, اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے, کوئی نہیں یہ کہہ سکتا, اب ان کے دلوں پہ مور کیوں لگ جاتی ہے, کیوں خلاف پڑ گئے ان کے دلوں پہ, ان بیچاروں کا کیا قصور ہے. اب آپ نے دیکھا, پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا, کاز اینڈ ایفیکٹ ہوتا ہے, کوئی کاز تھا اور ایفیکٹ ہوا. وہ لوگ جو اصحاب کہف تھے ان کے پاس ایمان تھا تو اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. ان کو سننا اچھا نہیں لگتا, یہ منہ موڑتے ہیں اللہ کی آیات سے, تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا میری آیتیں کوئی اتنی سستی نہیں ہیں کہ تم منہ موڑتے رہو تو میں زبردستی تمہیں دیتا رہوں, جاتے ہو تو جاؤ ٹھیک ہے, اب تمہارے دلوں پہ ایسے خلاف پڑیں گے, اب تم سننا چاہو بھی تو نہیں سن سکتے, سزا ہے اللہ کی, یہ قرض ہے ان کے اوپر, تم نے اس کو ایسا بے قیمت کلام سمجھ رکھا ہے کہ کوئی پیچھے پیچھے تمہارے بھاگے کہ اس کو لے لو, اور تم کہو کہ نہیں ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے, اور تمہیں یہی پرواہ بھی نہ ہو کہ میں جو گناہ کر چکا ہوں ان کا کیسے آگے بھگتوں گا, ان کی تو میں کوئی معافی مانگوں, بھولے ہوئے بالکل, آخرت بالکل فراموش ہے اور دنیا میں گم ہے, اور یہ آیتیں سننا بھی نہیں چاہتے, ان سے اعراض کر رہے ہیں, پھر ان کا انجام یہی ہے. ان کو تو اب کوئی بھی ہدایت کی طرف بلانا چاہے نہیں مانیں گے. جب بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ سر پٹخ لیں اپنا, وہ نہیں مانتے, دلوں پہ ان کے پردے. وربک الغفور ذو الرحمہ, میرا رب جو ہے وہ بڑا بخشنے والا اور رحمت والا ہے. وہ تو یہ اب دیکھیں نا, ایسی جب بات آئی کہ دلوں پہ ان کے خلاف ہے, کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ ہائے بیچاروں کے دلوں پہ خلاف پڑ گئے, نہیں, رب تو غفور رحیم ہے, وہ تو دیکھو ایسا غفور رحیم ہے, اسی لیے تو اس نے ہدایت کا انتظام کیا, اس نے رسول بھیجے, اور پھر اگر اس کی دیکھو رحمت کیسی ہے, لو یؤاخذہم, اگر وہ پکڑے نا ان کو بما بوجہ اس کے جو کسب, انہوں نے کمائی کی, یعنی جو انہوں نے گناہ کیے ہوئے, جو انہوں نے عمل کیے ہوئے, جس طرح کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں, جیسے اللہ کے کلام کو دور پھینکتے ہیں کہ جو ہے نا ہم نہیں سننا چاہتے, اور ہم نہیں, تو اگر اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہے ان کے گناہوں پہ ان کو, اگر وہ پکڑے نا, لعجل لهم العذاب, تو وہ بہت جلدی کرے عذاب میں ان کو دینے میں, فوراً عذاب آ جائے, ایک سانس بھی ان کو لینے کا موقع نہ ملے, اور ان سے زندگی کا حق وہ چھین لے. لیکن بل لهم موعد لن یجدوا من دونه موئلا, اس نے ایک وقت وعدے کا مقرر کیا, اس نے کہا ٹھیک ہے تم کرتے رہو. آپ دیکھیں کئی لوگ ہیں وہ اتنا برا بھلا, کئی اسلام کے خلاف, کئی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, کئی اللہ کے اوپر ایسی توہین آمیز باتیں کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ دیکھو اگر چاہے تو ایک سیکنڈ سے بھی پہلے وہ ختم ہو جائیں, یا ان کے اوپر کوئی عذاب ٹوٹ پڑے, کبھی اللہ کی آیتوں کا انکار، کبھی اس کے اندر اعتراضات، کبھی ہنسی ان کا مذاق، کبھی کچھ، لیکن بیٹھے ہیں، چل پھر رہے ہیں. تو پھر اب آپ بھی سوچتے ہیں کہ یہ پھر اگر اللہ کا اتنا ہی دین سچا ہوتا تو پھر یہ کس طرح چل پھر رہے ہیں، پھر ان کے اوپر کیوں نہیں کوئی عذاب آ جاتا؟ دیکھو یہ کیسے پھر ایسے ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ریزن بتا دیا. اصل میں اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا، جب وہ وقت آئے گا نا تو پھر ان کو کوئی جگہ گھسنے کی نہیں ملے گی کہیں جا کے چھپ جائیں. میں نے آپ کو کیا بتایا مائل کیا ہوتا ہے، ایسی کوئی جگہ کے جا کے بس پناہ لے لیں، کہیں چھپ جائیں، اپنے آپ کو کہیں بچا لیں، کوئی جگہ نہیں ملے گی. ہاں مگر اللہ کا قانون ہے، وہ فوراً ایسے نہیں پکڑتا جیسے ہم ہیں نا، ادھر دیکھتے ہیں تو دل چاہتا ہے بس ادھر ہی کسی کا خاتمہ ہو جائے فوراً. نہیں، حلیم ہے وہ، صبور ہے وہ، انسان کو مہلت دیتا ہے، یہ ہے اس کی رحمت. یہ فرمایا نا اس نے، دیکھو یہ اس طرح کرتے بھی ہیں سب ہے، لیکن اللہ غفور اور ذوالرحمہ ہے، وہ مہلت دیتا ہے، وہ ٹائم دیتا ہے، وہ معاف کرنے کو تیار ہے. کوئی آ جائے اس کی طرف وہ معاف کر دے گا، جلدی پکڑتا نہیں کیونکہ وہ ویٹ کرتا ہے کہ واپس آ جائے، اسی لیے تو نہیں جلدی پکڑ رہا. آپ دیکھ رہے ہیں ابو سفیان کو، کیا کیا ان کے، جب آپ سیرت پڑھتے ہیں تو کیا کیا کام ان کے پتہ چلتے ہیں، کس طرح جنگوں میں حصہ لیا، کیا کیا کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے پکڑا نہیں فوراً، مہلت دیتا گیا، مہلت دیتا گیا، آخر وہ ایمان لے آئے. تو اللہ تعالیٰ ٹائم دیتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ انسانوں کو پکڑ پڑ کے بس جہنم میں ڈالتا جائے. اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری بات فرمائی ہے پانچویں پارے کے اینڈ میں کہ کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کے. ہاں سوچتے اللہ کو کوئی نعوذ باللہ کوئی عذاب دینے کا شوق ہے، وہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے؟ اگر تم شکر ادا کرو، تم ایمان لے کر آؤ، تو کیوں عذاب دے گا تمہیں؟ وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور یہ بستیاں ہلاک کیا ہم نے ان کو جب انہوں نے ظلم کیا. ظلم کیا تھا تو تب ہلاک کیا نا، ایسے ہی نہیں ہلاک کر دیا. اور ان کی تباہی کے حالات ان مکہ والوں کے بھی سامنے تھے، یہ گزرتے ہوتے تھے وہاں سے، ان کو پتا تھا کہ کیسے یہ بستیاں ہلاک ہوئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، یاد دلا دیا کہ انہوں نے ظلم کیا تو وہ ہلاک ہوئے. تم بھی یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے نا وہ بدلتی نہیں ہے، اس کا طریقہ بدلتا نہیں ہے. تم بھی ظلم کرو گے تو یعنی تم بھی پھر سمجھ لینا کہ پھر باری تمہاری بھی آ جائے گی. تم پہلے نہیں ہو جو انکار کر رہے ہو، تو پہلے نہیں ہو جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. ہم تو سوچتے ہیں آج ہی ہیں لوگ اٹھے ہیں جو اسلام کے خلاف، اور یہ کیسے لوگ ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں. نہیں، ہمیشہ سے ایسے لوگ رہے ہیں، لیکن پھر ایک ٹائم ہوتا ہے ان کا، ایسے نہیں کہ ہمیشہ کی کھلی چھٹی مل گئی. وجعلنا للمهلك موعدا، بنایا ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر. ایک وقت تک ہی اللہ تعالیٰ ٹائم دیتا ہے، پھر یہ ہمیشہ تک کسی کو فریڈم نہیں ملتی رہے گی کہ وہ ہمیشہ ہی اس طرح دندناتا پھرے اور بولتا پھرے. مگر ہاں اللہ تعالیٰ اس وقت تک کچھ نہیں کہتے، ٹائم دیے رکھتا، اور لوگوں کو چھٹی ملی رہتی. اگر جب وہ وقت آ جائے پھر آگے پیچھے نہیں ہوگا. تو اس سے پہلے اصلاح کر لو، اس سے پہلے توبہ کر لو، اس سے پہلے غفلتوں سے نکل آؤ. ہر فرد کا بھی ایک وقت ہوتا ہے اور ہر قوم کا بھی ایک وقت ہوتا ہے. جب ظلم کرے گا فرد تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، جب ظلم کریں گی قومیں تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہے. اللہ تعالیٰ ان آیات سے ہمیں سیکھنے، سمجھنے کا، عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان کے جو اسرار ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے پر کھولے، جو ان آیتوں کے اندر ہمیں سمجھایا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تلاوت سنو.
وَضُرِبَ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاء الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم